الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صلوات رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلوات دعا گوؤں کہ رب العزت آپ کی اس عبادت عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نسل در نسل اسی طرح سے ہم سب کو حسین کے جانصاروں میں حسین کے عزاداروں میں شمار فرمائے انشاءاللہ اس دعا کی قبولیت کے لیے بر محمد والے محمد صلوات اذان گرامی ایک ایسا معاشرہ جو اقدار رکھتا ہو ویلیوز رکھتا ہو وہ کلمہ طیبہ کی مانند ہے وہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے وہ پر ثمر ہے اس میں رشد ہے اس میں ترقی ہے اس میں استحکام ہے اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اس کی شاخیں بڑی پھیلی ہوئی ہیں یعنی ایک مستحکم معاشرہ ہے جو پر ثمر ہے جو مسلسل خود اپنے رہنے والوں کے لیے بھی مفید ہے اور دوسروں کے لیے بھی مفید ہے اور اذان گرامی یہ شجرہ طیبہ اس کے لیے اس کی تشکیل میں جو اقدار قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک جو ہم نے کل عرض کیا تھا اذان گرامی وہ ہے بیداری شعور اور بصیرت جس قوم میں بھی بیداری ہوگی یہ بہت بڑی قدر ہے جو قوم غافل ہوگی بیداری اس کے اندر نہیں ہوگی بصیرت اس کے اندر نہیں ہوگی اس قوم میں ضد قدر ہے یعنی نقص ہے عیب ہے کوئی قوم اگر غافل ہو قومیں وہ ترقی کرتی ہیں کہ جو بیدار ہوتی ہیں جو بابصیرت ہوتی ہیں جو باشعور ہوتی ہیں اذان گرامی یاد رکھیے گا معاشرہ انسان سے بنتا ہے جیسے انسان سانس لیتا ہے معاشرہ بھی سانس لیتا ہے جیسے انسان سوچتا ہے معاشرہ بھی سوچتا ہے جیسے انسان غافل ہوتا ہے ویسے معاشرہ بھی غافل ہو جاتا ہے جیسے انسان بیدار ہوتا ہے ویسے معاشرہ بھی بیدار ہوتا ہے بالکل آپ معاشرے کو ایک انسان سے تشبیہ دیں لہذا وہ تمام لوازمات جو ایک انسان کے لیے ضروری ہیں وہی سارے لوازمات ایک معاشرے کے لیے بھی ضروری ہیں تمام وہ لوازمات ادھر لگاؤ بیٹا وہ تمام لوازمات ایک سوسائٹی کے لیے بھی ضروری ہیں جیسے एक इंसान सेहतमंद होता है, माशरा भी सेहतमंद होता है। जैसे एक इंसान बीमार हो जाता है, मरीज हो जाता है, उसी तरह से एक माशरा भी मरीज हो जाता है। बाज दफा किसी माशरे को कैंसर हो जाता है, लाइलाज मरज हो जाता है, क्योंकि उसने, उस माशरे ने, उस इंसान ने केयर नहीं की होती। तो जाने गिरामी, अल्लाह और उसके रसूल ने, आले रसूल ने माशरों को बीमारियों से बचाने के नुस्खे बताए हैं, और वो जो नुस्खे हैं, जो अक्सीर हैं, जो जिंदगी देते हैं, जो ताकत देते हैं, जो एनर्जी देते हैं माशरों को, जो मुस्तहकम करते हैं माशरों को, उन्हें अकदार कहा जाता है। और उनमें से एक अहम तरीन कदर बेदारी, शऊर, बसीरत है। जानी ग्रामी, कलर्स किया था कि बसीरत यानी दिल की आंखों का खुला होना, और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उसूल काफी में ये रिवायत मौजूद है कि छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर इंसान को चार आंखें अता फरमाई। कितनी? चार आंखें, लेकिन हमें तो दो ही नजर आ रही। हर इंसान को इमाम फरमा रहे, मासूम फरमा रहे। मासूम जो कहता है वो क्या है? वो हुज्जत होता है, वो ही हकीकत होती है, हमें समझ आए या ना आए। का हर इंसान की अल्लाह ने चार आंखें तखलीक फरमाई हैं। फरमाया कि दो आंखें सर में होती हैं, दो आंखें दिल में होती हैं। दो आंखें सर में और दो आंखें दिल में होती हैं। और जानिग्रामी, तवज्जो चाहता हूं, दो आंखें सर में, दो आंखें दिल में। फरमाया कि देखो, जो हमारा दुश्मन होता है ना, अल्लाह उसकी सर की आंखों को खुला रखता है, दिल की आंखों को बंद कर देता है। लेकिन जो हमारा चाहने वाला होता है, अल्लाह उसकी चारों आंखों को खुला रखता है। सर की आंखें भी खुली होती हैं, दिल की आंखों में भी बीनाई होती है। यह विलायत का नूर है जिससे इंसान देखता है, जिससे उसके अंदर बसीरत पैदा होती है, जिससे वो बेदार होता है, जिससे उसके अंदर शऊर आता है। और अगर कोई सोसाइटी जिसके अंदर विलायत मौजूद हो, जानिग्रामी, वो सोसाइटी आम सोसाइटी नहीं होती, वो दो आंखों वाली सोसाइटी नहीं होती, बल्कि चार आंखों वाली सोसाइटी होती है। ये इम्तियाज है जानिग्रामी, विलायत और अहले विलायत का, और ये फर्क है, तमीज है दूसरे माशरों से। इसलिए जानिग्रामी, अली वालों को आसानी से न गाफिल किया जा सकता है, न अहमक बनाया जा सकता है, न पीछे हटाया जा सकता है। इसलिए कि बसीरत जब आ जाए, आप देखें कि एक बच्चे को अगर ना पता हो कि सामने जहर रखा है, जहर बच्चे को नहीं पता होता, छोटा सा एक साल का फर्ज कर ली, वो मुंह में डाल लेगा। लेकिन जब एक बच्चे को इस काबिल हो जाए कि शऊर आ जाए, यानी उसके अंदर बसीरत पैदा हो जाए, तो कभी जहर को हाथ नहीं लगाएगा। तो जो सोसाइटी अपने अंदर बसीरत पैदा कर लेती है जानिग्रामी, वो कभी खतरात की तरफ नहीं जाती, कभी गुनाह की तरफ नहीं जाती, कभी ऐसी चीजों की तरफ नहीं जाती कि जिससे उसकी सोसाइटी को नुकसान हो, उस माशरे को नुकसान हो। तो विलायत जानिग्रामी इंसान के अंदर ये बसीरत पैदा करती है। और जानिग्रामी याद रखिएगा कि सबसे अहम चीज जो इंसान की अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालती है और सोने को कुंदन बनाती है, एक बशर को इंसानियत की आला मेराज पर पहुंचाती है, वो विलायत आले मोहम्मद है।
Allahumma salli ala Muhammad।
تو پھر تقویٰ بھی ہے، ذکر خدا بھی ہے، عبادت بھی ہے، قرب الہی بھی ہے، علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، عرفان بھی ہے، اگر ولایت ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر سب کچھ بیکار ہے، پھر ہر در بند ہے. اگر باب العلم کے در سے متمسک ہو جاؤ باقی سارے در کھل جاتے ہیں، لیکن اگر باب العلم کے در کو چھوڑو گے تو پھر در بدر ہی ہو، پھر در بدر ہو، ٹھوکرے کھاؤ، پھر ہر در بند ملے گا. ہاں ابلیسی چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، نورانی چیزیں، الہی اور ربانی چیزیں تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی. بصیرت ان میں سے ایک ہے زانِ گرامی. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. مجھے ہاتھ ہلائے بغیر مجلس پڑھنی پڑے گی. تو زانِ گرامی، ولایت کے لیے جو اکثیر چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ بصیرت ہے. بصیرت کے لیے جو چیز اکثیر ہے وہ ولایت ہے. بصیرت پیدا ہی نہیں ہوتی جب تک ولایت انسان کے اندر نہ ہو. زانِ گرامی بہت امپورٹنٹ ہے. اور زانِ گرامی چار راستے ہیں بصیرت حاصل کرنے، انسانوں کے لیے بھی، معاشروں کے لیے بھی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ولایت سے جڑا ہوا ہو، پھر آئے اگلی منزل میں. دیکھیں حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے متعلق امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور غالبا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے، سیم روایت ہے، کہ کان عمی العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام ایک گہری بصیرت کے حامل تھے. وصلب الایمان، اور ان کا ایمان کیا تھا؟ پہاڑ کے مانند تھا. دو صفات کو بیان کیا، ایک گہری بصیرت کے حامل تھے، دوسرا پہاڑ جیسا ایمان تھا. کیوں زانِ گرامی؟ کس وجہ سے؟ عباس علمدار کی ایک صفت ہے جو معروف ہے، یعنی جہاں حضرت عباس کا نام آئے گا وہاں اس صفت کا نام آئے گا. آپ عباس کی جگہ وفا کہہ لیجئے یا وفا کی جگہ عباس کہہ لیجئے، کوئی فرق نہیں ہے. زانِ گرامی عباس کا نام وفا ہے، عباس کا وجود وفا ہے. کس سے وفا؟ اپنے زمانے کے ولی سے وفا. حسین فقط بھائی نہیں تھے، اس سے بڑھ کر ولی تھے. اور زانِ گرامی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب زینب اپنے بھائی کو بھائی کی حیثیت سے بعد میں دیکھتی تھی، مولا کی حیثیت سے پہلے دیکھتی تھی، ولی کی حیثیت سے پہلے دیکھتی تھی. سارے بنی ہاشم کے لوگ ایسے تھے، اس لیے نہیں مانتے تھے کہ میرے والد ہیں، میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، اس لیے مانتے تھے کہ واجب الاطاعت ہیں، امام ہیں، حجت خدا ہیں. یہ تو مصائب میں ظاہر ہے ہم لوگ اس انداز سے بات کرتے ہیں، وإلا بنیادی طور پر زانِ گرامی یہ سارا کنبہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلا، حضرت علی اصغر سمیت، یہ سب کے ساتھ، سب حجت خدا کے ساتھ چلے تھے، واجب سمجھ کے چلے تھے. یہ ان کی بصیرت تھی، اور یہ اس یزیدی معاشرے کی عدم بصیرت تھی کہ وہ امام حسین کے ساتھ نہیں چلے، امام حسین کے ساتھ شہید نہیں ہوئے. زانی گرامی، حضرت عباس علمدار کے اندر جو خصوصیت موجود ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ کہ وہ وفادار تھے. کس کے؟ ولی خدا کے، حجت خدا کے، امام معصوم کے. وہ اطاعت گزار تھے. بعض ہمارے ذاکرین ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب جب کہا گیا کہ مولانا نے کہا پانچویں محرم کو عباس خیمے ہٹا دو تو عباس کو جلال آ گیا. کہ مولا خیمے کیسے ہٹیں گے؟ عباس تو جہاں خیمے لگا دیتا ہے لگا دیتا ہے. اب آپ دیکھیں زانی گرامی، اب مجلس کا نکتہ تو ہو سکتا ہے لیکن عباس علمدار کی شان کے خلاف ہے، شان کے خلاف ہے. عباس علمدار تو مطیع محض ہیں. عباس علمدار کی نہ کوئی اپنی انا ہے، نہ اپنی کوئی مرضی ہے، کچھ نہیں. مٹا ہوا انسان ہے جو اپنے امام میں ڈوب چکا ہے، جو حجت خدا میں ضم ہو چکا ہے. اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے انہیں بصیرت عطا فرمائی، ایسی بصیرت جو دوسروں میں نہیں ہے. اللہ نے انہیں عزانِ گرامی وہ انعام عطا فرمایا. آپ دیکھ لیں کربلا کے صحیفے میں ہر شہید کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن عباس علمدار کا اپنا مقام ہے. عجیب ہے، اللہ نے جو عزت حضرت عباس علمدار کو عطا فرمائیے واقعاً ہم اسے درک نہیں کر سکتے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ وہ امام حسین کی ذات میں ڈوبا ہوا انسان تھا، ضم ہوا ہوا انسان تھا، اس لیے اللہ نے انہیں یہ بصیرت نصیب فرمائی. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زیارت میں بھی ہم پڑھتے ہیں وَإِنَّكَ مَزَيْتَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِّنْ أَمْرِكَ، کہ اے حجت خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ الہی امور میں بصیرت کے ساتھ آگے بڑھے. بصیرت، اور آپ دیکھیں عزیز نگرامی ہر امام بصیرت کے اعلیٰ معراج پر ہوتا ہے، اور ہر نبی کو حکم ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا. کل شاید میں نے پڑھی تھی آیت کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، کہ دیکھو اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، میرا راستہ ہے. ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یاد رکھنا اس راستے پر یعنی دین کے راستے پر میں سب کو دعوت دوں گا، لیکن کیسے دوں گا؟ بصیرت کے ساتھ دوں گا. تبلیغ دین میں بصیرت واجبات میں سے ہے. اگر ایک مبلغ کو، ایک مولانا کو، ایک خطیب کو، ایک وائس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس نے کیسے تبلیغ کرنی ہے، اس کا مطلب اس کے اندر بصیرت نہیں ہے. جب ایک مبلغ میں، عالم میں بصیرت ہوتی ہے تو اس کا پیغام پورے طور پر پہنچتا ہے، دل میں اترتا ہے اگر بصیرت ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے، بات سمجھ نہیں پاتے لوگ، بات پہنچ نہیں پاتی لوگوں تک. لہذا مبلغ کے لیے اللہ نے انبیاء کو حکم دیا، رسول گرامی کو حکم دیا کہ کہہ دو ان لوگوں سے کہ میں دین کی طرف دعوت دوں گا بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میرے پیروکار ہیں وہ سب بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں گے. تو اے علی والوں، آپ اگر مولا علی کی طرف لوگوں کو لانا چاہتے ہو، اہل بیت کی طرف لے کر آنا چاہتے ہو، عزاداری کی طرف لے کر آنا چاہتے ہو، تو لٹھ مار انداز سے نہیں لانا ہے، بصیرت کے ساتھ لے کر آنا ہے، بصیرت کے ساتھ دعوت دو. لہذا یہ حکم ہے اللہ کے رسول کو. اور رضانِ گرامی، ایک چیز جو انسان کے اندر بصیرت پیدا کرتی ہے، اس سوسائٹی کے اندر بصیرت پیدا کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. مَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانَ، اور مخرجہ دونوں ہیں آیات، کہ اگر کوئی شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اور دوسری آیت میں جب کوئی شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرتا ہے؟ اسے حق و باطل کی تمیز عطا فرماتا ہے. حق و باطل کی تمیز یعنی کیا؟ یعنی بصیرت. جب حق و باطل کی تمیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو آپ بابصیرت ہو جائیں گے. بصیرت کہاں سے آتی ہے؟ تقویٰ سے. رضانِ گرامی، جتنا انسان متقی ہوگا اتنا بابصیرت ہوگا. یہی وجہ ہے رضانِ گرامی کہ آج کے زمانے میں، میں نے کوفی عنان کو سنا، کوفی عنان جو ہمارا اقوام متحدہ کا سربراہ گزرا، اس نے یہ جملہ کہا تھا، کہا کہ میں دنیا کے بڑے بڑے سیاستدانوں سے ملا ہوں. ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ کا سربراہ سارے ملکوں کے سربراہوں سے ملتا ہے، تو کہتا ہے کہ دنیا کے سارے لیڈروں سے ملا ہوں، لیکن جب میں ایران کے رہنما آیت اللہ خامنائی سے ملا تو مجھے احساس ہوا کہ پوری دنیا میں ایک شخص بھی آیت اللہ خامنائی جیسا نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک کافر، ایک مسیحی شخص کہ جو دنیا کے سب سے بڑے ادارے کا سربراہ ہے، جو ساری دنیا کے لیڈروں سے ملتا ہے. تو یہ رضانِ گرامی ابوہت، یہ شخصیت، یہ معراج کیسے ایک عالم کو حاصل ہو جاتی ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب کی بدولت. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. غلامی اہل بیت کی وجہ سے، تقویٰ و دینداری کی وجہ سے یہ بصیرت آ جاتی ہے. اس لیے دنیا کے بڑے بڑے ممالک آج ان کے سامنے، ان کی بصیرت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں. علی والا جب بصیرت دکھاتا ہے رضانِ گرامی، اس کے سامنے کسی کی سیاست نہیں چلتی. اس لیے رضانِ گرامی بصیرت بڑی اہم ہے. اور فرمایا کہ ذکر، ذکر خدا اور ذکر اہل بیت بھی ذکر خدا ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہاں، یہ ذکر اہل بیت نہیں ہے، یہ ذکر خدا ہے. مصیبت اہل بیت پر گریہ کرنا، سننا، پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر خدا ہے. اللہ نے کہا نا، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. ذکر کرنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا ذکر دیکھنا عبادت. اللہ اکبر. رضانِ گرامی، ذکر بظاہر علی کا ہے لیکن در حقیقت خدا کا ہے. یہ مقام ہے آل محمد علیہ السلام کا. رضانِ گرامی، یہ ذکر انسان کے اندر بصیرت پیدا کرتا ہے. یہ مظلومیت اہل بیت کا بیان جو ذکر خدا ہے، یہ انسان کے اندر بصیرت پیدا کرتا ہے. یہ فضائل آل محمد کا بیان، یہ مصائب آل محمد کا بیان انسان کے اندر بصیرت پیدا کرتا ہے. رضانِ گرامی، یہ عزداری سید الشہداء اتنی جامع کمپریہنسیو قسم کی یونیورسٹی ہے کہ اس میں دنیا کا ہر علم پڑھایا جاتا ہے، اس میں دنیا کا ہر ہنر آپ کو سکھایا جاتا ہے. سب سے بڑا ہنر کیا ہے؟ آپ کو انسان بنایا جاتا ہے، آپ کی حیوانیت ختم کی جاتی ہے، آپ کی مادیت ختم کی جاتی ہے، آپ کے دل کے زنگ کو دور کیا جاتا ہے، آپ کے دل کی تاریکی کو دور کیا جاتا ہے، آپ کے دل کی شقاوت کو دور کیا جاتا ہے، اور آپ کے دل کو نرم کر کے اس کے اندر آل محمد کا نور ڈالا جاتا ہے. درود بھیجے نا محمد والے محمد پر. تو جو ان ہستیوں سے جڑ جائے اس کے اندر نور بصیرت پیدا ہو جاتا ہے. جو ذکر خدا کرے گا، نماز پڑھے، روزہ رکھے، صلوات کی تسبیح پڑھے، صلوات کثرت کے ساتھ بھیجے، اللہ اس کے دل کو نورانی کرے گا، اس کے اندر بصیرت عطا فرمائے گا. جو قوم یہ کام کرے گی، اللہ اس قوم کو بصیرت عطا فرمائے گا. یعنی کہ ابھی بصیرت کا ڈائریکٹ تعلق انسان کے اعمال سے ہے، معنویات سے. بصیرت اللہ کسی شیطان کو عطا نہیں کرتا، شیطان کے پیروکار کو عطا نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ جب میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جب میرے مولا سے سوال کیا گیا، مولا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں بڑا چالاک ہے، بڑا زیرک ہے، سیاست آپ بھی کرتے ہیں، سیاست وہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کی سیاست کہاں، آپ کی سیاست کہاں؟ ظاہر ہے اس کی جیسی سیاست تو مولا نہیں کر سکتے تھے نا. تو ظاہر بھی ان لوگ تو ایسے ہی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولا کو سیاست کہاں آتی ہے بھائی، مولا حکومت نہیں چلا سکتے. جو بندہ کمپرومائز نہ کر سکے، جو بندہ کرپٹ لوگوں کو اپنی حکومت میں شامل نہ کرے، جو بندہ ظلم نہ کر سکے، جو بندہ جھوٹ نہ بول سکے، وہ سیاست کیسے کرے گا؟ سیاست کے بنیادی ارکان تو یہ ہیں آج کی دنیا میں، اور یہ آج کے سیاستدانوں نے انہی لوگوں سے سیکھا ہے جو علی کے مقابلے پر آئے تھے. سارے اصول سیاست کے وہیں سے لیے ہیں، یہ سب ان کے شاگرد ہیں. لہذا مولا علی تو سچ بولتے ہیں، مولا علی تو دیانتدار ہیں، مولا علی تو عادل ہیں، مولا علی ظلم نہیں کرتے، مولا علی کرپشن کی اجازت نہیں دیتے. تو ایسا انسان سیاست میں کیسے کامیاب ہوگا، ایسے انسان کی حکومت کیسے کامیاب ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ پے در پے مولا مسلسل جنگیں لڑتے رہے. تو لوگ، ظاہر بھی ان لوگ اس طرح سے سوچتے تھے. اس وقت میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، نہج البلاغہ میں موجود ہے، کہ اس شخص کے پاس مجھ سے زیادہ سیاست نہیں ہے، وہ مجھ سے زیادہ زیرک نہیں ہے، مجھ سے زیادہ سیاست کے داؤ پیچ سمجھنے والا نہیں ہے، لیکن میرے ہاتھ میں شریعت کی زنجیریں ہیں جس کی وجہ سے میں بندھا ہوا ہوں. میں ہر حلال حرام کام نہیں کر سکتا، میں وہ کام کروں گا جس کی خدا نے مجھے اجازت دی ہے، جبکہ وہ آزاد ہیں، جو چاہیں کریں. یہ فرق ہے ذہن گرامی، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے. شیطانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ذہن گرامی بصیرت چاہیے، تدبر چاہیے، تفکر چاہیے، انسان کو قوی ہونا چاہیے مانوی اعتبار سے. ورنہ ہم بھی کہیں جب وہ ایسا کر رہا ہے تو ٹٹ فور ٹیٹ کرو، جیسے وہ کر رہا ہے ویسے آپ کرو. ذہن گرامی بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. واقعاً یہ علی کا کام ہے جو علی کر سکتے ہیں. رہبر معظم سے کسی نے کہا، آیت اللہ خامنہ ہی سے، کہ آپ کا انقلاب جو ہے بڑا یہ ہے وہ ہے عظیم ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں. تو کہا کہ عظیم ہے، کسی نے مولا علی کی حکومت سے تشبیہ دی کہ مولا علی کی حکومت کے بعد شیعوں کو 1400 سال کے بعد اس طرح کی حکومت اب نصیب ہوئی. 6 مہینے امام حسن علی مصطفیٰ کی حکومت تھی، باقی تو کوئی ایسی حکومت شیعوں کی حکومت آئی ہے لیکن شیعہ فقہ کے مطابق حکومت قائم نہیں ہوئی. ایران میں شیعہ فقہ کے مطابق حکومت قائم ہوئی ہے، شیعہ عقائد کے مطابق حکومت قائم ہوئی ہے، شیعہ اصولوں کے مطابق حکومت قائم ہوئی جسے ولایت فقیہ کہتے ہیں. تو زانِ گرامی وہاں رہبر معظم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو مولا علی کی جو حکومت تھی نا اس کے ابھی ہم پہلے سٹیپ پر بھی نہیں پہنچے ہیں، وہ تو ماڈل ہے، وہ تو معراج ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ابھی ہمیں صدیاں درکار ہیں. ابھی سمجھو پہلے سٹیپ پہ ہم نے قدم رکھا ہے. لہذا علی کی حکومت کا، رسول اللہ کی حکومت کا کس سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ زانِ گرامی نہیں، ہم کوشش کریں گے ان کے راستے پر چلیں، یہی ہماری بصیرت ہے، یہی ہماری استقامت ہے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. تو تقوی انسان کے اندر بصیرت پیدا کرتا ہے، ذکر خدا انسان کے اندر بصیرت پیدا کرتا ہے. من ذکر اللہ استبصر، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے اندر بصیرت پیدا کر دیتا ہے. اور آخری چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز، زانی گرامی توجہ چاہتا ہوں، آخری چیز کیا ہے اور میں آپ کی زحمتیں تمام کر دیتا ہوں. آخری چیز ہے تفکر. جو انسان تفکر اور تدبر کرے گا، غور و فکر کر کے کوئی کام کرے گا، اللہ اس کے اندر بصیرت پیدا کرے گا. انما البصیر، میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انما البصیر من تفکر، انما البصیر، بصیر وہ ہے کہ جب کوئی عمل انجام دیتا ہے، میری طرف توجہ کیجیے گا، جب عمل انجام دیتا ہے تو بصیرت کے ساتھ. وَإِذَا نَظَرَ فَأَبْصَرَ، اور جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو بصیرت کے ساتھ دیکھتا ہے. جب عمل انجام دے بصیرت کے ساتھ، جب کسی چیز کو دیکھتا ہے بصیرت کے ساتھ. یعنی ٹی وی پہ ہم کتنی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، کتنی بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ، موبائل پر کتنی چیزیں بصیرت کے ساتھ دیکھتے، یوں دیکھتے چلے جاتے ہیں. ایک لمحے میں سینکڑوں تصویریں گزر جاتی ہیں، یہ بصیرت نہیں ہے. زانِ گرامی آپ تدبر کر، جوانوں سے خصوصاً کہہ رہا ہوں، تدبر کرنے کی کوشش کرو، تفکر کرنے کی کوشش کرو، ایک خبر پڑھو اس کا تجزیہ و تحلیل کرنے کی کوشش کرو. جن حالات سے ملک گزر رہا ہے، جن حالات سے دنیا گزر رہی ہے، جن حالات سے مکتب اہل بیت گزر رہا ہے، اس کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، ان کا تجزیہ و تحلیل آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور جو ہو جاتی ہے اگر انسان غور و فکر کرے، تدبر کرے، تو پھر وہ انسان بابصیرت ہو جاتا ہے، آسانی سے گمراہ نہیں ہوتا، آسانی سے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوتا، آسانی سے اسے گمراہ نہیں کیا جا سکتا ہے اگر تدبر کرے. من سمع فتفکر، سنتا ہے تو تفکر کرتا ہے، دیکھتا ہے تو عبرت لیتا ہے، بصیرت کے ساتھ دیکھتا ہے. یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. زانِ گرامی لہذا اور بھی بہت سی روایات ہیں اس تفکر کے حوالے سے کہ لا بصیرت لمن لا تفکر لہو، امیر المومنین کا فرمان ہے کہ اس کے اندر بصیرت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جو تفکر نہ کرتا ہو، غور و فکر نہ کرتا ہو، تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہ کرے. دیکھیں زانِ گرامی ہمیں تھوڑا اوپر آنا چاہیے، العوام کل انعام کی طرح نہ ہو, عوام بھیڑ بکریوں کے مانند ہوتے ہیں. نہیں بھائی, علی والے بھیڑ بکریوں کے مانند نہیں ہوتے, علی والے خاص ہوتے ہیں, علی والے بابصیرت ہوتے ہیں, علی والے بیدار ہوتے ہیں, علی والے باشعور ہوتے ہیں. ہمیں دوسروں سے مختلف ہونا ہے اذان گرامی, چونکہ ہمارے لیے بڑے چیلنجز ہیں, ہم ایک خاص راستے پر چل رہے ہیں, اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ انتظار کا راستہ ہے, عالمی الہی حکومت کا انتظار, زہرا کے لال کا انتظار, حسین ابن علی کے منتقم کا انتظار. اور اذان گرامی, بس آج جس جوان کا تذکرہ کرنا ہے وہ ایک ایسا جوان ہے جسے ہم شکل پیمبر کہا جاتا تھا, ایک ایسا جوان کہ جب اہل بیت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو علی اکبر کو بلایا کرتے تھے. اجرکم اللہ, ایک بابصیرت جوان جسے پتا تھا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے, اسے کرنا کیا ہے. اجرکم اللہ, وقت کم ہے اذان گرامی, زیادہ زحمت نہیں دوں گا. بس جب ایک ایک کر کے تمام اصحاب شہید ہو گئے تو بنی ہاشم میں جس نے سب سے پہلے قربانی دی ہے نازداروں, وہ لیلہ کا لال علی اکبر ہے. روایات میں ملتا ہے کہ حسین نے خود علی اکبر کو کہا, تقدم یا بنیا, میرا بیٹا علی اکبر سب سے پہلے تو قربانی دے گا. اور دوسری روایت کے مطابق علی اکبر آگے بڑھے, جب اصحاب ختم ہو گئے نا, علی اکبر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا, بابا مجھے اجازت دیجیے, سب سے پہلی قربانی بنی ہاشم میں دوں گا. اجرکم اللہ. عزاداروں, میرے مولا حسین نے کہا, بیٹا جہاد تجھ پر واجب ہے, میں روکوں گا نہیں, لیکن جا پہلے اپنی ماں اور پھوپھی سے اجازت لے لے. اجرکم اللہ. عزاداروں, آئے ماں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا ہم شکل پیغمبر. عزاداروں, ہر جوان اپنی ماں کے لیے پیارا ہوتا ہے, لیکن جس کا جوان علی اکبر جیسا ہو, یہ چاند کا ٹکڑا علی اکبر جب ماں کے سامنے کھڑا ہوا نا, ماں سمجھ گئی, ماں نے کہا, بیٹا مجھ سے کیا اجازت مانگنے آیا, ارے جس نے پالا ہے اس کے پاس جا کر اجازت لے لے. آئے پھوپھی کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے, زینب نے سر سے پاؤں تلک دیکھا اپنے بھتیجے کو, اور ایک دفعہ علی اکبر کے ایسے جملے کہے کہ اکبر سمجھ گئے کہ پھوپھی سے اتنی آسانی سے اجازت نہیں ملے گی. بس ایک جملہ عجیب علی اکبر نے کہا, پھوپھی اماں اگر آپ اجازت نہیں دیں گی نا, تو پھر ایک جملہ سنتی جائیے گا, کل عالم محشر میں اگر میری دادی نے سوال کر دیا کہ زینب تو نے اپنا علی اکبر بچا لیا, ارے میرا حسین قربان ہو گیا, پھوپھی اماں پھر آپ کیا جواب دیں گی؟ اجرکم اللہ. عزاداروں, زینب لا جواب ہوئی, کہا جا علی اکبر تیرا خدا حافظ, تیرا خدا حافظ. عزاداروں, اکبر خیمے میں آئے بیبیوں سے خدا حافظ کرنے کے لیے, لیکن جب بھی علی اکبر خدا حافظی کرنا جاتے ہیں نا, کبھی کوئی بہن باہوں میں ہاتھ ڈال لیتی, کبھی کوئی پھوپھی پکڑ کر دامن پکڑ کر کہتی, اکبر ذرا ٹھہر جاؤ, تمہارے چہرے کی زیارت تو کر لے, ہمارا دل نہیں بھرتا, تم ہم شکل پیمبر ہو. عزادار اور راوی کہتا ہے, اکبر نکلنا چاہتے تھے, سات دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا, سات دفعہ خیمے کا پردہ گرا, ارے کوئی ہے جو دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہے,
علامہ ذیشار حیدر جوادی مرحوم فرمایا کرتے تھے, دیکھو روایات میں ہے دامن پکڑ کر کھینچتا تھا, اگر کوئی بڑا ہوتا تو بازو پکڑتا, یقیناً علی اکبر کی یہ ننی سکینہ ہے جو دامن پکڑ پکڑ کر کہہ رہے بھیا کربلا کے میدان میں نہ جانا. اجرکم اللہ. عزادانو علی اکبر نے کسی طرح سے اجازت لی, بس آئے بابا کے پاس, کہا بابا اجازت مل گئی, بابا مجھے سوار کروائیے. حسین نے سوار کروایا, بس ایک جملہ کہا, بیٹا ہم شکل پیغمبر پیچھے مڑ مڑ کے اپنے بوڑھے بابا کو دیکھتے جانا, پیچھے مڑ مڑ کے اپنے بوڑھے باپ کو دیکھتے رہنا, میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. اجرکم اللہ. عزادارو اکبر چلے, چند قدم گھوڑا چلا, پیچھے سے اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی چلا آ رہا ہے, آہٹ کی آواز, آہٹ محسوس ہو رہی ہے. عزاداروں جب پلٹ کر دیکھا نا, عزاداروں کیا دیکھا, بوڑھا باپ کمر تھامے یا علی کہتا ہوا چلا آ رہا ہے. اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے, بابا کو گلے لگایا, کہا بابا اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے کیسے جنگ لڑ سکوں گا. بس وہاں میرے مولا حسین نے, جن کے جوان موجود ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے, میرے مولا حسین نے ایک عجیب جملہ کہہ دیا علی اکبر کو, کہا علی اکبر تو نہیں سمجھ سکتا, کاش تیرا بھی کوئی علی اکبر جیسا بیٹا ہوتا. تجھے پتا چلتا جب وہ موت کے منہ میں جاتا ہے تو بوڑھے باپ کا کیا عالم ہوتا ہے. عزادارو علی اکبر گئے, آواز دی, بابا میرا سلام قبول کر لیجئے. حسین دوڑے, حسین سے چلا نہ گیا, کتنی دفعہ زمین پہ گرے, پھر اٹھے, پھر چلے. جب علی اکبر کے پاس پہنچے ہیں نا عزاداروں, کیا دیکھا, جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے. کہا علی اکبر کس حال میں ہو. عزاداروں بس علی اکبر نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا تھا نا, کہا بابا سینے میں بڑا درد ہے, بابا سینے میں بڑا درد ہے. عزاداروں بس وہاں حسین نے علی اکبر کا جب ہاتھ سینے سے اٹھایا ہے نا, خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. عزاداروں بس کیا منظر دیکھا, ارے نیزے کی انی ٹوٹ کر سینے میں پیوست ہے. بس حسین اکبر کو, اکبر کی آسانی کرنا چاہتے تھے نا, اکبر نے, حسین نے کیا کیا, دو زانو زمین کربلا پہ رکھے. بس آخری جملہ, آپ کی زحمت ہے تمام. دو زانو زمین کربلا پہ رکھے, ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ نیزے کی انی پہ رکھا. اب جو یا علی کہہ کر نیزے کی انی نکالی, ارے وہ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا. حسین کی آواز بلند ہوئی, انا للہ وانا الیہ راجعون. حسین نے علی اکبر کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھ دیا اور ایک جملہ کہا, اے اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے نے ان آنسوؤں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. مومنوں روایت میں ہے کہ جب عزاداری کرو آنکھوں میں آنسو آئے نا تو زہرا کے لال کے تاجیل کے لیے دعا کرو, سب مل کے کہیں گے اللہم عجل لولیک الفراج, اللہم عجل لولیک الفراج,
اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من جنده وعوانه وانصار والمستشهدين بين يدي الله. اللهم انصر شيعة آل محمد ولعن أعداءهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات